الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، پچھلے اتوار کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا تھا، جس میں حضرت والا نے یہ فرمایا تھا کہ آدمی اگر ہر روز توبہ اور استغفار کرتا رہے اور ساتھ ہی دعا بھی کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر حضرت نے گفتگو عمل بتایا تھا جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ کچھ نہ کچھ گناہ کسی نہ کسی قسم کا اللہ بچائے سرزد ہوتا رہتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو احساس ہے کہ یہ بری بات ہے، ناجائز ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں مجبور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی ایسی بات کا مکلف نہیں فرمایا جو ہمارے اختیار سے باہر ہو، لیکن بے ہمتی کی وجہ سے نفس اور شیطان غالب آ جاتے ہیں اور آدمی ان کا عادی بن جاتا ہے، اور اس عادت کو چھوڑنا اسے مشکل لگتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بجائے اس کے کہ غفلت کے عالم میں آدمی گناہ کرتا رہے، اس سے ہزار درجہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ بھی کرتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میں مبتلا ہوں، اس میں اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دی، میں اپنی خطا کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اقراری مجرم ہوں، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اور مجھے توفیق بھی عطا فرمائیے کہ میں اس گناہ سے چھوڑنے پر قادر ہو جاؤں۔ یہ دو کام کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا، یہ گناہ چھوٹ جائے گا، اور کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اس کے جرم میں تخفیف ہو جائے گی، ایک ہوتی ہے چوری اور سینہ زوری، کہ چوری بھی کر رہا ہے اور سینہ زوری بھی کر رہا ہے، اور ایک ہوتی ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر رہا ہے. تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلا گناہ بہت شدید ہے اور دوسرا گناہ ہلکا ہے. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بدولت معاف فرما دے. یہ تھا خلاصہ اس بات کا جو حضرت نے فرمائی تھی اور جس کی کچھ تفصیل پچھلے مجلس میں عرض کی تھی. لیکن یہ آخری مجبوری کا درجہ ہے جو حضرت نے بیان فرمایا، کہ آدمی ہمت نہیں ہو کر رہا گناہ کو چھوڑنے کی، ہمت نہیں کر رہا، لیکن کم از کم استغفار کیا جا رہا ہے، دعا کیا جا رہا ہے. لیکن اصل بات جو ہے جس کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہ توبہ، سچی توبہ جس کو قرآن کریم میں توبتن نصوحا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نصوحا، کیا ایمان والو توبہ کرو. کیسی توبہ؟ جو خالص ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ایسی خالص توبہ کرو. اور خالص توبہ وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی دل سے نہ صرف یہ کہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، نادم ہے، بلکہ اس نے فوری طور سے اس عمل کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دیا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا. یہ ہے توبۃ النصوح، اور یہ ہے اصل وہ کام جو ایک مسلمان کے ذمے ضروری ہے. اور اگر کسی کو اس کی توفیق نہ ہو رہی ہو تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تلقین فرمائی کہ اللہم انی اسألوک توبۃ نصوحا، کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ایسی توبہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص توبہ، یعنی مجھے توفیق ہو جائے خالص توبہ کرنے. یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے در حقیقت مقصود اصلی. اللہ تبارک و تعالی نے اس توبہ کو، توبہ نصوح کا دروازہ مرتے دم تک کھولا ہوا ہے جب تک نظر کی کفر تاری نہ ہو جائے. اور وہ یہ کہ آدمی صحیح معنی میں اپنے عمل پر، اپنے ناجائز کاموں پر پچھتاوے کا، ندامت کا، پشیمانی کا اظہار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور فوری طور سے اس عمل کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے عزم کرے، پکا ارادہ کرے نہیں جاؤں گا پار. یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے توبۃ النصوح. اور جب کوئی شخص اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے اور یہ چاہے کہ میری اصلاح ہو جائے، تو اس کا پہلا کام، پہلا قدم یہ توبۃ النصوح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جب کوئی پہلے دستور یہ چلا آتا ہے مشائخ کا، بزرگوں کا، کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس اپنی اصلاح کی خاطر جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس سے یہ کرایا جاتا ہے. اب تو سارے قصے ہی بدل گئے، اب پیری مریدی جو ہے وہ ایک نام ہو کے رہ گئی. اب کوئی شخص مرید ہوا کسی پیر سے جا کے تو اس نے اپنا کچھ وظیفے بتا دیے، یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو. باقی جو پہلا کام تھا کرنے کا وہ بتایا نہیں جاتا. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے وظیفے بتا دیے ہیں, وہ میں ادا کر رہا ہوں, بس جنت کا ٹکٹ مل گیا. حالانکہ سب سے پہلا کام جس کے اوپر ساری دوسرے اعمال موقوف ہیں وہ توبہ ہے. توبہ کا سچا ہونا, توبہ کا نصور ہونا. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں جہاں توبہ کا بیان فرمایا ہے تو وہاں لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ ہوا اول اقدام المریدین و مفتاح طریق السالکین. کہ یہ جب کوئی ارادہ کرے, مرید تو ہاں ارادہ کرنے والا, کہے کا ارادہ, اپنی اصلاح کا ارادہ, اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے کا ارادہ جب کوئی کرے تو اس کا پہلا اقدام توبہ ہونا چاہیے. اور یہ مفتاح طریق السالکین, اور جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے راستے کی کنجی یہ ہے کہ وہ توبہ کرے. تو یہ مجبوری والی توبہ بھی بہرحال نہ ہونے سے آزاد درجہ بہتر ہے, لیکن اصل کام جو ہے وہ توبہ نصوح ہے جس کی ہر مسلمان کو فکر چاہیے. اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ اس توبہ کے دو درجے ہیں یا دو قسمیں ہیں. ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. توبہ اجمالی تو یہ ہے کہ جس دن میں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ میری پچھلی زندگی جیسی بھی گزری آج میں صدق دل سے آپ کے حضور حاضر ہو کر اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں, جس دن جس وقت یہ ارادہ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, اچھا یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جتنی عاجزی ہو سکے, جتنا تضرع ہو سکے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے, یا اللہ میری پچھلی زندگی بڑی غفلت میں گزری ہے اور اس میں نہ جانے مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں, اے اللہ ایسے بھی گناہ ہیں جو مجھے معلوم ہیں, ایسے بھی ہیں جو مجھے معلوم نہیں لیکن آپ کے علم میں ہیں, اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے, آئندہ کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں گا, چاہے وہ آنکھ کے گناہ ہوں, کان کے گناہ ہوں, زبان کے گناہ ہوں, ہاتھ پاؤں کے گناہ ہوں, ان سب سے بچوں گا. ایک مرتبہ صدقے دل سے خضوع خشوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آدمی اپنے سارے گناہوں سے معاف ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آدمی اچھی طرح بیٹھ کے مانگ لے. یہ ہے اجمالی, یعنی اس میں الگ الگ گناہوں کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالی طور پر, عمومی طور پر جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان سب سے اکٹھی معافی مانگ لی. اگر سچے دل سے مانگی ہے اور واقعتاً ارادہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا, تو جس لمحے بندہ یہ کام کرے گا اسی لمحے انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو ایک مرتبہ توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے کہ توبہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور اسی لیے حضرت حکیم البکر رضی اللہ تعالیٰ سے رہو اللہ تعالیٰ ان سے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے, وہ تو بڑا ہی آسان ہے، دو منٹ کا کام ہے۔ یہ ایک مرتبہ بیٹھ کر جو جس وقت تم نے توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوگی، کوئی دیر نہیں لگتی، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو اور ارادہ پکا ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا اور میرے ذمے جتنے حقوق ہیں وعدہ کروں گا۔ اسی لمحے آدمی ولی اللہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن یہ توبہ ہوئی اجمالی، بلکہ یہاں حضرت والا نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے کہ جب توبہ بندہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں گناہ کو، بلکہ اس کے نام اعمال ہی سے ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ جب آخرت میں جائیں تو وہاں پر گناہ بھی لکھے ہوئے ہوں اور ساتھ میں لکھا ہوگا یہ معاف ہو گیا، یہ معاف ہو گیا، یہ معاف ہو گیا، ڈیبٹ کریڈٹ ہونے لگے کہ بھائی اتنا جو اس نے نیکیاں کی تھی اور اتنے گناہ کیے تھے وہ اتنا اس کو نکال دیا اس کو، اور پھر آخر میں جا کے حاصل جمع تفریق اکٹھی سامنے آ جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو یہ شرمندگی بھی دینا نہیں چاہتے کہ آخرت میں جا کر نامہ اعمال میں اس سے لکھا ہوا ملے چاہے مٹا ہوا ہو، یہ بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال ہی سے معاف فرما دیتے ہیں اس گناہ کو جس سے اس نے توبہ کر لی۔ کتنی بڑی عظیم بات ہے، 70 سال ایک آدمی گناہ کرتا رہا اور گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، لیکن ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خط تنصیر پھیر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، نامہ اعمال ہی سے ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہے، اس توبہ اجمالی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس کے بعد توبہ تفصیلی کا مرحلہ آتا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا تھوڑی سی محنت چاہتا ہے، وہ یہ کہ معاف تو ہو گئے گناہ، لیکن یہ بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ گناہ فوراً ایک اسی لمحے معاف ہو جاتے ہیں جن کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں، جن کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں، وہ تو فوراً فوراً معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا فرض کرو اللہ بچائے کسی نے جو ہے جھوٹ بولا تھا، اب جھوٹ بولنے کی جو بول دیا تو بول دیا، وہ ہوا میں بکھر گیا، تو اب اس کو واپس لوٹانے کا کوئی راستہ نہیں، تلافی کا کوئی راستہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب توبہ کر لی تو انشاءاللہ معاف ہو گیا۔ کسی نے کوئی اعوذ باللہ کوئی بد نگاہی کی تھی، نظر کا غلط استعمال کیا تھا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی کان میں موسیقی گانا بجانا اس قسم کی چیز سنی تھی، وہ گناہ تھا، اس کی توبہ اس کی تلافی اب جو ہو گیا تو ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو جتنے ایسے حقوق ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کیا اب ان کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں، تو راستہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ معاف کر دیا۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی تلافی کا کوئی راستہ موجود ہے، وہ بہن ایک مرتبہ توبہ کرنے سے سارے کے سارے معاف نہیں ہو جاتے، ان میں تلافی کرنا ضروری ہے، ان کی تلافی کرنا ضروری ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، ساری عمر نماز نہیں پڑھی اور اب توبہ کر رہا ہے، تو توبہ سے اب تک جو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا وہ تو توبہ سے انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن چونکہ تلافی ممکن ہے، یعنی ان نمازوں کی قضا کرنا ممکن ہے، اس واسطے قضا کرنا اس کے ذمے لازم ہے. جتنی بھی نمازیں چھوڑی تھی ان کی قضا کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے تلافی موقع. تو اب توبہ تفصیلی میں یہ ضروری ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا کرے جتنے بھی جس طرح بھی ممکن ہو, تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح, لیکن ان سے قضا کرے, جس کو اس طرح میں قضاء عمری کہتے ہیں. اگر آدمی کافی دنوں تک نماز نہیں پڑھی تھی, اس کی نمازیں ذمہ واجب تھی اور اب توبہ کیا تو اب قضاء عمری ضروری. آج کل ایک یہ بات چل پڑی ہے, کسی زمانے میں ایک صاحب گزرے ہیں علامہ ابن حزم, اندرست کے رہنے والے تھے اور تھے ویسے عالم آدمی, علم بہت تھا, لیکن میرا علم جو ہے جب تک کہ اسلاف کے ساتھ تعلق نہ ہو تو بعض اوقات انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. تو علامہ ابن حزم عالم بڑے تھے لیکن ساتھ ساتھ خودرائی تھی طبیعت میں, طبیعت میں خودرائی تھی, اس کی وجہ سے جو اپنی سمجھ میں بات آ گئی تو ساری دنیا کو گمراہ کرا دی, یہاں تک کہ بڑے بڑے ائمہ کو مجتہدین کو ان کے اوپر تنقید کرتے تھے بہت. انہوں نے کہیں ایک بات لکھ دی تھی کسی زمانے میں, یہ لکھ دیا تھا کہ بھائی جو آدمی بھول کر نماز چھوڑے تو اس کی تو قضا ہے, لیکن جو جان بوجھ کر چھوڑے, جان بوجھ کر جس سے چھوڑی ہو تو اس سے ذمہ قضا ہی نہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ کہتے تھے کہ اگر ایک شخص ہے اس نے 50 سال نماز نہیں پڑھی تھی اور 50 سال کے بعد پھر تائب ہوا تو اب چونکہ اس نے وہ چھوڑی تھی جان بوجھ کر, اس واسطے اب اس کے ذمہ قضا واجب نہیں. یہ بات کبھی لکھ دی تھی انہوں نے ابن حزم نے, لیکن ساری امت اور بڑے بڑے فقہا علماء اولیاء اتقیاء ان سب نے ان کی بات کو رد کر دیا تھا کہ غلط بات ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. لیکن آج کل زمانہ آیا ہے سہولت پسندی کا اور آزادی کا, تو کسی کو وہ ہاتھ آ گیا علامہ ابن حزم کا قول, کہ علامہ ابن حزم نے یہ لکھ دیا ہے کہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے کہہ دیا, اور یہ ایک بڑے مشہور عالم کی بات ہے, لہٰذا بس یہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ. اس کی بنیاد پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قضاء عمری جو ہے یہ مولوی ملاؤں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے, اور ورنہ یہ اصل بات یہ ہے کہ قضاء عمری واجب نہیں ہوتی. اور وجہ اس کی یہ ہے, وجہ کیا ہے اب سنیے, حدیث میں جو قضاء نمازوں کے قضاء کرنے کا جو حکم آیا ہے تو اس کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا فان ذلک وقتہا. کہ کوئی شخص اگر کسی نماز سے سو جائے, نیند میں وقت گزر گیا نماز کا اور پتہ نہیں چلا, یہ بھی اس وقت ہے جب آدمی نے اٹھنے کا انتظام کیا ہو اور پھر سوتا رہ گیا ہو, تو اگر نماز سے سو جائے یا نماز کو بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ اس وقت نماز پڑھ لے, قضا کرے اس کی, کیونکہ جس وقت یاد آیا بس وہی اس کا وقت ہے, وہ پڑھ لے نماز. یہ حدیث ہے. تو اب کہنا نظرات کا یہ ہے کہ دیکھو یہاں تو دو باتیں لکھی ہیں صرف, ایک ایک آدمی نیند کی حالت میں سو گیا ہو تو اس وقت اس کے ذمہ قضا واجب ہے, اور دوسری حالت یہ کہ جب بھول گیا ہو تو قضا واجب ہے, لیکن جان بوجھ کر چھوڑا ہو اس کا ذکر نہیں حدیث میں, کیونکہ حدیث میں ذکر نہیں, لہذا اگر جان بوجھ کر چھوڑ گیا تو پھر قضا واجب نہیں ہو. اب یہ عجیب فلسفہ کرے دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا تھا، وہاں کسی صحابی سے تابعی سے تو کیا کسی مناسب تھے گی، یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی تھی کہ آدمی جان بوجھ کر چھوڑے گا، کوئی صحابی کوئی یہاں تک کے منافقین بھی دکھانے کو تو پڑتے تھے، جان بوجھ کر چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا اس زمانے میں، تصور اگر نماز چھوڑنے کا تھا تو اسی طرح تھا بھائی سو گیا کوئی آدمی نیند میں سوتا رہ گیا یا بھول گیا، اس واسطے اس کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اتنی عقل تو ہر سننے والے کو ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا ہے تو بھولنا ایک عذر ہے، اس عذر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ پڑھو قضا کر کے پڑھو، سو گیا بے اختیار سوتا رہا اور اس میں نماز قضا ہو گئی تو یہ ایک عذر ہے، عذر کی حالت میں آپ نے فرمایا اس کے وقت میں بھی معاف نہیں ہے، وہ اس کو جب یاد آئے تو پڑھے، جب بیدار ہو تو پڑھے، لیکن اب جس شخص نے جان بوجھ کر معصیت کر کے نافرمانی کر کے نماز کو چھوڑا ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ فرمائیں کہ صاحب جو عذر سے چھوڑی تھی جس نے اس کے ذمہ تو قضا ہے، اور جس نے بلا عذر چھوڑی اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں، وہ چھٹی ہے اس کی، بس اب اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ کوئی بھی جس کے اندر ذرا بھی سمجھ ہو وہ اس حدیث کے یہ متقع یا مطلب لے نہیں سکتا، چنانچہ حضرات صحابہ کے تابعین کے بعد سے پوری امت میں یہ طریقہ جاری رہا کہ بھئی اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہیں تو وہ اس کی قضا کرے، سارے ائمہ متفق ہیں، ساری ائمہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں زیادہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس کو پورا کرے اور دوسرے کاموں کو موقوف کر کے اس کام کو انجام دے۔ اب نماز جو ایسی چیز الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا وہ ستون کو قائم کرے گا، جو اعوذ باللہ اس نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے ستون کو گویا منہدم کر رہا ہے، اتنی بڑی چیز اور اس کو اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جان بوجھ کر چھوڑ لو تو کوئی پرواہ نہیں، توبہ کر لو بس سب معاف ہو گئے، یہ بہت بڑی غلط بات ہے، قضاء عمری واجب ہے اور ہر حالت میں مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھے خاصے وہ لوگ جو دیندار ہیں نمازوں میں آتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو بالغ ہونے کے بعد سے نماز کوئی چھوٹی نہ ہو ایسے بہت کم لوگ ملیں گے، کچھ نہ کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا حساب کتاب کرنا اگر یاد ہے تو ٹھیک ورنہ محتاط اندازہ لگا کر اپنے پاس لکھ کے رکھنا ضروری ہے کہ اتنی نمازیں میرے ذمے واجب ہیں مجھے اس کی قضا کرنی ہے، اور بزرگوں نے آسانی کے لیے یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ بھائی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کرو، فجر پڑھی تو فجر کے ساتھ دو رکعتیں قضا کی بھی پڑھ لو، زور پڑھی زور کی چار رکعتیں ساتھ میں قضا پڑھ لو، عصر میں اسی طرح مغرب میں اسی طرح، یہ آسانی بتا دی، ورنہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے اور کمانے کی ضروریات کے علاوہ اور کوئی کام اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو اس طرح اہتمام کرنا شروع کر دیں نمازوں کی قضا کا۔ اب بھائی دیکھو ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہر ایک ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھے اور جو بات کہی یا سنی جا رہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو ہر شخص کے ذمہ یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض عین ہے یہ کہ آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ بالغ ہونے کے بعد سے میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، अगर छूटी हैं तो उनको फौरन कज़ा करने की फिक्र में पड़ जाए और रोजाना। और उसका बेहतर तरीका यह है कि अपने पास एक कापी में लिखे कि मैंने इसकी नमाज़ें कज़ा हैं, मैं इसको फला तारीख को अदा करना शुरू कर रहा हूँ। हर रोज 5 नमाजें, 5 नहीं बल्कि 6 होनी चाहिए, क्योंकि वितर की भी कज़ा है, वो कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी जिंदगी में ना कर पाया तो मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे तरके से वो अदा की जाए। तो भाई यह हर मुसलमान के जिम्मे जरूरी है, और इससे भी बड़ी गफलत है हमारे माहौल में, चलाते रहते हैं, ठीक है भाई कर लेंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। इस दर्जा है कि सुल्तान टीपू मरहूम के बारे में लिखा है, उनके हालात में उन्होंने एक मस्जिद तामीर की थी अपने शहर में सरंगापट्टनम में, मैंने देखी है वो पिछले साल वो मस्जिद। तो जब मस्जिद तामीर की थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई ऐसा शख्स नमाज पढ़ाए जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो, यानी उसके जिम्मे कोई नमाज ना, अगर हुई तो उसने अदा कर दी, कज़ा कर दी। तो बड़ा मजमा था और उसमें उलेमा भी मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया कि कोई ऐसा शख्स नमाज पढ़ाए कि सही नमाज के तो साहिब तरतीब हो, तो कोई आगे बढ़ना बढ़ा, इसलिए कि कोई ना कोई नमाज किसी न किसी की रही हुई थी। जब कोई आगे ना बढ़ा तो आखिर में सुल्तान टीपू मरहूम खुद आगे बढ़े और कहा कि आज मुझे अफसोस है कि आज मुझे अपना इराज इच्छा करना पड़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिबे तरतीब हूँ, कोई नमाज मेरी छुट्टी नहीं बालिग होने के बाद। तो मालूम हुआ कि ये गफलत इतनी है कि ठीक है आपको नमाज पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन जो पीछे की रही हुई है नमाजें उनका ध्यान ही नहीं, उनकी फिक्र ही नहीं। और उस वक्त उलमा भी थे लोग, लेकिन पीछे रह गए। तो भाई तौबा तफसीली का पहला काम नमाजों की अदायगी, इस तरीके से जो मैंने अर्ज किया। फिर जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि जिन गुनाहों की कोई तलाशी मुमकिन नहीं है वो तो अल्लाह माफ कर दिया लगा, लेकिन जो तुम्हारे इख्तियार में है जिसकी तलाशी, वो तलाशी करना तुम्हारे जिम्मे जरूरी है। जिस तरह नमाज की कज़ा है उसी तरह रोजों की भी, अगर रोजे छूटे हुए हैं तो उन रोजों की कज़ा करना और उसके अंदर भी यह तमाम करना कि आदमी वसीयत करके जाए कि इसने मेरे जिम्मे रोजे हैं, मैं आज से इसकी कज़ा करना शुरू कर रहा हूं, और अगर मैं अपनी जिंदगी में न कर पाया तो मेरे तरके से इसका फिज़ अदा किया जाए। ये वसीयत करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इस वास्ते कि अगर आप वसीयत नहीं करेंगे तो चाहे आपने बड़ी दौलत छोड़ी हो, वरथा के जिम्मे लाजिम नहीं है कि वो आपका फिज़ अदा करें जब तक आपने वसीयत ना की हो, क्योंकि वो माल जो है ना जो आप अपना समझते हैं, जिस दिन आंख बंद हुई, बल्कि आंख बंद होने से पहले मरने वफात के वक्त है, वो आपका इख्तियार उस पर से खत्म हो गया, अब तो वो वरासा का है। एक हदीस में रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज सदका कर लो जितना करना है, वह अंत सही है। ऐसी हालत में जब तुम सेहतमंद हो और तुम्हारे दिल में माल की ख्वाहिश भी है, उस वक्त सदका कर जाओ, वरना अगर उस वक्त न किया तो ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे पास मौत करीब आने लगे, बीमार पड़ जाओ, बिस्तर मर्ग पर हो, उस वक्त में तुम कहो कि फलां को इतना दे देना, फलां को इतना दे देना, हालांकि वो माल तो फलां तीसरे फलां का हो गया, यानी वो माल वरसा का हो गया, अब तुम्हारा हक उसके ऊपर खत्म हो गया। तुम एक तिहाई के तक वसीयत कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे पहले पहले कर जाओ। تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ وصیت کرنا ضروری ہے نماز روزے دونوں کی کیفیت کا, اور اگر وصیت نہ کی سارے ورثہ پورا مال وراثت بانٹ کر کھا گئے اور آپ کی اوقات فدیا ادا نہ کیا, ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, ان کے اوپر کوئی موال نہیں, نہ ان سے شریعت کا مطالبہ ہے, نہ ان کے اوپر فرض ہے, نہ ان پر واجب ہے, کیونکہ آپ نے وصیت ہی نہیں کی. لیکن اگر وصیت کی تو وہ وصیت کی ایک تہائی کی حد تک نافذ ہوگی, یعنی اگر فدیا ان کے کل مال کا ایک تہائی کے اندر آ گیا تب تو ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں, اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے ایک تہائی سے زیادہ تو ان کے ذمہ واجب پھر بھی نہیں. اس لیے وصیت کرنا ضروری ہے نماز کی اور روزے کی بھی. اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان پر دو راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا نہ ہو. یعنی جب کسی کے ذمے کوئی حق ہے, اور نماز بھی ایک حق ہے, روزہ بھی حق ہے, کسی کا قرضہ ہے تو وہ بھی حق ہے, تو کسی مسلمان کی دو راتیں بھی اس حالت میں نہ گزرنی چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا موجود نہ ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو وصیت نامہ لکھے اور پھر نوازش کی قضا کرنی شروع کرے, روزوں کی قضا کرنی شروع کرے, اور جب تک مکمل طور سے ادا نہ ہو جائے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے کسی مسلمان کو. یہ توبہ کا ایک یہ بھی حصہ ہے, توبہ تفصیل کا. اسی طرح وہ حقوق العباد بندوں کے حقوق, اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہوا ہے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا. اس میں تو ضروری ہے کہ یا صاحب حق کا حق ادا کرو یا اس سے معاف کراؤ. محض بیٹھ کے جتنے توبہ کرو کچھ معافی کی گارنٹی نہیں ہے, ضروری ہے کہ صاحب حق سے تو حق پہنچاؤ یا اس سے معاف کراؤ. فرض کرو کسی سے قرضہ لیا تھا نہیں دیا, مدتیں گزر گئی لیکن نہیں دیا, تو یا ادا کرو یا معاف کراؤ. کسی اور کا کوئی اور مالی حق ہے وہ پہلے اس کو ادا کرو یا اسے معاف کراؤ. اس کے بغیر محض توبہ کر لینے سے معافی نہیں ہوتی. آج کل یہ بھی ناواقفیت کی وجہ سے یہ وبا بھی چل پڑی ہے کہ آدمی کے ذمے حقوق ہیں, قرضے ہیں لوگوں کے, وہ ادائیگی کرنی ہے, مگر اس کی ادائیگی کے تو فکر نہیں, اور عمرے ہو رہے ہیں اور نفلی حج ہو رہے ہیں اور نفلی عبادتیں ہو رہی ہیں, نفلی صدقے ہو رہے ہیں, یہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہمیں بڑی عبادت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ایسی نفلی عبادتیں کسی کام کی نہیں جو کسی بندے کا حق مار کر ادا کی جائیں. اگر کسی کا کوئی مالی حق ذمہ ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ ادا کیا جائے. اگر تم نے اس کو حج میں عمرے میں یا نفلی صدقے میں خرچ کر لیا تو یہ گناہ ہوگا, نتیجہ یہ کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا, گناہ ہوگا, اس واسطے کہ تم نے ایک بندے کا حق مار رکھا ہے. دن رات ہمارے پاس اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں. اس فتووں کی شکل میں بھی لوگ اپنی ذاتی اور ویسے بھی معلومات ہوتی رہتی ہیں کہ سر کے اوپر حقوق العباد کا ایک تومار چڑھا ہوا ہے, اور اس تومار کے تو ادا کرنے کی فکر نہیں اور نفلی عبادت ہو رہی. ابھی قریب ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک صاحب تھے, ان کے ذمے لاکھوں کا قرضہ تھا, 40 لاکھ کتنا بتا رہے تھے اتنا قرضہ تھا. اور نظر مان لی کہ میری جو اتنی بڑی ایکڑ زمین ہے اس کے لیے میں نظر کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا تھا, وہ مقدمے میں پاس ہو گیا, تو یہ ساری زمین میں جو ہے اللہ کے راستے میں اس کو دے دوں گا. اب وہ قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں, اور وہ زمین جو ہے وہ اور سب بھی پتہ نہیں کیا کیا آگے چاہے گڑبڑ سربڑ کی. تو یہ میراث آج کل عام ہے, یہ بات کہ کسی کا انتقال ہوا اور شریعت کا جو حکم ہے کہ میراث تقسیم کی جائے ورثا کے درمیان شرعی حصوں کے مطابق, اس کا کوئی دھیان نہیں, اور ایک آدمی ہے جو جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کو لیے بیٹھا ہے اور اس کو کھا رہا ہے پی رہا ہے, حقوق کی بات برباد کر رہا ہے, اور اسی میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں, اسی میں عمرے بھی ہو رہے ہیں, اسی میں حج بھی ہو رہے ہیں, اسی میں نفلی صدقات بھی ہو رہے ہیں, اور صدقہ جاریہ کے اندر بھی پیسے لگائے جا رہے ہیں. یہ سب جہالت اور ناواقفیت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آدمی حقوق العباد کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہو گیا. تو یہ توبہ تفصیلی کا تیسرا اہم حصہ یہ ہے کہ آدمی جس کے حقوق پامال ہوئے ہیں, مالی حق ہو تو مالی حق اس کا ادا کیا جائے یا معاف کرایا جائے, اور اگر کوئی دوسرا حق ہے, کسی کی دل آزاری کی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, تو اس دل دکھانے کی معافی اس سے حاصل کی جائے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر عام مسجد میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو جسمانی, تو میں یہاں پر کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرا مجھ سے انتقام لے, جیسی تکلیف میں نے پہنچائی تھی ویسی مجھے پہنچا دے جسمانی طور پر. یہ بسر عام صاحب کرام کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا, اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ چلا آیا. حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام آئے جاننے والوں کو خطوط لکھے, اور اس کے اندر یہ لکھا کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو مالی تو وہ مجھ سے وصول کر لے, اور اگر کسی کا کوئی میں نے اور کوئی دکھ دیا ہو, کوئی دل دکھایا ہو, دل آزاری کی ہو, تو وہ مجھے للہ فللہ معاف فرما دے, یا اگر اس کا کوئی بدلہ مجھ سے لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے. یہ پورا رسالہ حضرت کا چھپا ہوا ہے العذر والنذر کے نام, اور میرے والد ماجد پر صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے بھی جب دل کا دورہ ہوا اور تو اس مجھ سے ہی مضمون لکھوایا تھا جو البلاغ کے اندر شائع کیا کچھ تلافی مافات کے عنوان سے, اس سے بھی اپنے سارے ملنے جلنے والوں سے یہ درخواست کی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے, تو پھر اس کے اندر کوئی مشقت اس کے راستے میں آڑے نہیں آتی. مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ حرم میں تھے, مکہ مکرمہ حرمین شریفین میں سے کسی جگہ, تو ایک ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے, بہت مشہور عالم, صاحب تصانیف عالم, وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کمزور ہو گئے تھے, اور حرمین شریفین میں حاضر تھے لیکن بہت ہی مشکل سے چل پاتے تھے. حضرت والد صاحب تعالیٰ کا پتہ پوچھتے پوچھتے کہیں سے بڑی مشکل سے حضرت والد صاحب تعالیٰ کے پاس پہنچے اور ملاقات کی, اور کہا کہ میں بڑی مشکل سے آپ کا پتہ میں نے معلوم کیا ہے, اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ تقسیم ہند سے پہلے میں نے کوئی باتیں شاید ایسی کی ہوں کہ جو آپ کے لیے دل آزاری کا باعث ہوں, تو میں ان کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا. جب اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں تو آدمی پھر آخرت کا جب تصور کرتا ہے کہ آخرت میں مجھ سے باز پرس ہونے والی ہے تو بڑی سے بڑی مشقت گوارا کر لیتا ہے, لیکن کسی طرح میرے اوپر سے ہی گناہ مل جائے. تو بھائی یہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, ہم سب بڑی غفلت میں مبتلا ہیں. اس میں سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے ملنے جلنے والے جتنے بھی ہیں, جن کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, ان کو خط لکھ کر یا زبانی طور پر ان سے ایک عمومی معافی مانگ لی جائے کہ بھائی میرے مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, کوئی دل دکھا ہو, کوئی اور طرح میں نے آپ کا کوئی حق ضائع کیا ہو, تو اپنے فضل و کر اپنے رحمت اپنے مہربانی سے مجھے معاف فرما دیجیے. اگر آدمی معافی مانگ لیتا ہے صدق دل کے ساتھ تو ایسا عام طور سے لوگ معاف کر ہی دیتے ہیں, اور اگر کوئی معاف نہ کرے اس کے لیے بھی بڑی وعید ہے حدیث میں کہ ایک بندہ ہے نہ شرمندہ ہو کر تم سے معافی مانگ رہا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو معاف کر دو. ہاں اگر تمہارا ذمہ کوئی مالی والی حق ہے اس کا معاف کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن جب ایک شخص نادم ہو کر شرمسار ہو کر تم سے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دو, اور اگر نہیں کرو گے تو اس کے اندر بھی اس پر بھی حدیث مزاحد آئی ہے. تو یہ ہم سب کو چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے سارے اہل تعلقات سے مانگو یہ معافی مانگ لیا کرے. ایک ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, پہلے عام طور سے لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا تھا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا, میرا کہا سنا معاف کر دینا. یہ بڑی حکیمانہ بات تھی کہ جب دو آدمی جدا ہو رہے ہیں پھر پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو تو اس صورت میں وہ یہ معافی مانگ لیتے تھے. کہا سنا میں سب کچھ آ گیا, کوئی بات میں نے آپ کے بارے میں ایسی کہی ہو جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو تو وہ معاف کر دینا. تو اس وہ کہہ رہا تھا بھائی معاف کر دیا, تو اس طرح وہ معافی کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا تھا. مگر پرانی روایتیں رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہیں, اب مشکل ہی سے کسی کے زبان پر یہ جملہ آتا ہوگا. تو اب کم از کم یہ ہو کہ آدمی خط لکھ کے اپنے سارے عزیزوں کو جب کسی سے ملاقات ہو تو اس سے معافی مانگ لے. یہ بھی توبہ تفصیلی کا ایک ضروری حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اور باقی اگر انہوں نے زندگی بھی تو اور اس کی تھوڑی تفصیل پھر عرض کروں گا. کسی نے لکھا ہے, پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ نمازوں کے برابر ہے, تو قضاء عمری اگر ان مساجد میں پڑھی جائے تو بہت ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی یا نہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ثواب کے اعتبار سے بے شک وہ بہت بڑا ہوا ہے, لیکن جو نماز ایک پڑھے گا تو واجب ایک ہی ادا ہوگی, وہ بہت ساری اس سے ادا نہیں ہوتی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین, تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین برحمتک.
دے دیں Thank you. I don't know what that would be. That's not even.